الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را اس کا مطلب اور اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کتاب انزلنا یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی آپ پر. لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف بابن ربہم ان کے رب کی اجازت سے الى صراط العزیز الحمید اس غالب اور قابل حمد اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین میں ہیں. وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وہ جو دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. دوستو اور بزرگوں اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی ہوئی کہ گزشتہ ہفتے سورہ رعد کی تفسیر مکمل ہوئی اور آج پھر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ زندگی عطا فرمائی اور یہ وقت عطا فرمایا کہ آج ہم سورہ ابراہیم کی تفسیر کی ابتدا کر رہے ہیں. اللہ پاک اس تفسیر کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر قبول ہو جائے تو دوستو بس ہماری دنیا اور آخرت سب کام میں آ جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت سعادت کی بات ہے اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اور اللہ کے کلام کے مطلب اور اس کے معنی کو سمجھیں. یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. ورنہ انسان اپنی محنت سے اپنی کوشش سے ایسا نہیں کر سکتا. چنانچہ سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. سورہ ابراہیم مکیہ ہے. مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت نازل ہوئی کہ آپ نے ابھی تک مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو گویا ہجرت سے پہلے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تھی. اس سورت کے اندر 52 آیتیں ہیں، اور اس سورت کے اندر 7 یعنی 7 رکوز ہیں، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 14th یعنی 14th سورت آف دا قرآن ہے، اور نزول کے اعتبار سے 72 اس کا نمبر ہے. بہرحال یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، الف لام را اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ایسے لیٹر جس کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے، جس کو بریک ڈاؤن کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے پڑھتے ہیں الف لام را، ون الف کو الگ پڑھا، لام کو ہم نے الگ پڑھا، اور را کو الگ پڑھا. اس کا کیا مطلب کیا معنی؟ صحیح قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے معنی خوب جانتے ہیں، اس لیے آپ کسی بھی ترجمے والے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں لکھیں گے اس کا معنی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، والعلم عند اللہ. کیا اس میں حکمتیں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کون سا سیکرٹ کوڈ ورڈ ہے وہ قیامت میں جا کر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا. عجیب کوڈ ورڈ رکھے ہیں، تین کوڈ ہے کہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے ہم کمپیوٹر میں لاگ آن ہونے کے لیے ہمارے پاس پن کوڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس پاس ورڈ ہوتے ہیں، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، کہ جب تک وہ نہ دباؤ ہم جا نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ کوڈ ورڈ ہے، آخرت کے اندر جب اس کے معنی ہم کو پتہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم خوش ہو جائیں گے. کم از کم وہ اسٹوری جو ہوتی ہے نا اسٹوری، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوری لکھنے والا ایسے موقع پر آ کر اپنی اسٹوری کو ختم کرتا ہے کہ پھر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ کب شروع ہو اور تھرڈ راؤنڈ کب شروع ہو، سمجھ گئے نا؟ ایسے موقع پر لا کر ہوتا ہے. تو یہاں بھی کوئی ایسی ہی بات ہے، اللہ سبحانہ سب بتا دیتے تو آخرت میں ہم کو کچھ نہ کچھ چاہیے نا. بہرحال کتاب انزلنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی. کون نازل کر رہا ہے؟ اللہ پاک نازل کر. کس پر نازل ہو رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے. تو نازل کرنے والی ذات بھی بہت بڑی، جس پر نازل ہوئی وہ ذات بھی بہت بڑی. نہیں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہو تو وہ اللہ رب العزت جو ذو الجلال کا ہے، اور پھر اس کے بعد کون سا کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا درجہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے بعد کوئی سب سے بڑا ہو تو آپ ہی ہیں، بس اسی کے اندر گویا میں آپ کی تعریف کو ختم کر دیتا ہوں. آپ بتا کہ موٹا تمہیں ہے، سب کچھ آ گیا، ساری تعریف آ گئی. بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو اللہ بہت بڑا وہ نازل کر رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، جو جگہوں میں سب سے عمدہ جگہ، جس رات نازل ہوئی وہ راتوں میں سب سے بڑی رات. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. اتنی عظیم الشان کتاب ہے دوستو قرآن، بہت شاندار کتاب ہے ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے، جس اینگل سے بھی اس کتاب کو دیکھیں گے نا آپ تو بس سمجھ لو گے اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھے گا؟ جس طرح اللہ ازل سے ہے، سمجھ رہے، اور ازل ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسی طرح یہ اللہ کی صفت ہے. کلام کیا ہے؟ قرآن کی اللہ کی صفت. تو جس طرح اللہ پہلے سے تھا اسی طرح کلام بھی پہلے سے اور ہمیشہ ہمیشہ سب کچھ پناہ ہو جائے گی, قرآن باقی رہے گا. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورقا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ہمیں نہیں تھا بڑے بھوک لیا, ہمیں پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جہاں تک پڑھتا چلا جائے گا وہاں تک تو چڑھتا چلا جائے گا, جہاں ٹھہرے گا اور رک جائے گا تو تیری منزل بس وہیں ختم ہو جائے گی. یہ کتاب ہے تو عجیب کتاب, کتاب انزلنا, شاندار کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی, کیوں نازل فرمائی بھائی ہم نے؟ کہ اس لیے نازل فرمائی لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں. نازل ہونے کا مقصد کیا, نازل کرنے کا مقصد کہ اس کتاب کو ہم آپ پر اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ یہ ساری انسانیت جو اندھیروں میں بیچاری چلی گئی ہے, ظلمت میں چلی گئی ہے, تو آپ وہاں سے ان کو پکڑ پکڑ کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں. سمجھ میں آئے نا بھائی, ظلمات ہی ظلمات ہے تو یہ کتاب کیا ہے, نور ہی نور, روشنی کی طرف ہم کو لاتی ہے. اچھا کس طرح لاتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے نور کی طرف کس طرح لائیں گے, اس کے متعلق اللہ نے کچھ نہیں بتایا اس آیت میں. دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نور کی طرف کس طرح لائیں گے, تو فرمائیں گے کہ اس کتاب کی تلاوتیں کی جائے گی. یتلو علیہم آیاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوتوں آیاتوں کی تلاوت لوگوں کے سامنے کریں گے. ایک پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ, اور پھر ان کی صفائی کریں گے. اور نمبر تین وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر اس کے معنی سمجھائیں گے, اور پھر سنت رسول سمجھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد کیا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, سمجھے گا, اور پھر دوسرا مقصد اس کو سمجھانا. دونوں چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بھی کرتے تھے اور سمجھاتے تھے. تو آج بھی اگر اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا ہو تو یہی کام کرنے پڑیں گے دوستوں, اس کی تلاوت کرنی پڑے گی اور اس کے معنی سمجھنے پڑیں گے. سیدھی بات ہے نا, اگر اس کو ہم بند کر کے رکھ دے گا, یوں کر کے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, دو دو کے پلایا جاتا ہوں, اور کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا بولا, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, پوری شہر بنائے, تو اس سے کچھ ہم کو ہدایت بدایت ملنے والی نہیں ہے. ہم اس سے اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے والے نہیں, تلاوت کریں گے اور پھر تفسیر کے حلقوں میں بیٹھیں گے, جیسا کہ یہ حلقہ ہوتا ہے. تو اس حلقے میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کیا ہے, ہم کو روشنی ملے گی. روشنی کیسے ملے گی, جو ہماری سوچ غلط تھی اللہ کا میسج سن کر ہمارے دماغ صاف ہو جائیں گے. ہمارے دماغ کیا ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. جو ہم کو اشکالات تھے, جو ہم کو سوالات تھے, وہ اس کے جواب ہم کو قرآن دے گا. تو جیسے جیسے ہمارے اشکالات دور ہوتے چلے جائیں گے ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے, روشنی کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے. چنانچہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ جس طرح اس کے معنی سمجھنے میں انسان کو ہدایت ملتی ہے, روشنی ملتی ہے, اسی طرح اس کی تلاوت کرنے سے بھی انسان کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے, اگرچہ وہ اس کو سمجھتا نہ ہو, اگرچہ وہ اس کو سمجھتا نہ ہو. بغیر سمجھے بھی کوئی شخص اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا جائے گا نا, کئی سمجھ نہیں پڑتی کہ اللہ ہو کہ جنوں میننگ ہو تھا, تو بھی صرف پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اندر نور ایمانی داخل کر دے گا. کیا ہوگا بھی؟ یہ ہوگا کہ صرف وہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ صحیح راستے سے بھٹک نہیں جائے گا, گمراہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے آپ لوگ اپنے بڑوں سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ حافظ ہو جاتا ہے قرآن کا حافظ, تو ہم کہتے ہیں ابھی انشاءاللہ گمراہ نہیں تھا, ابھی انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں, حافظ ہے قرآن کے بعد, سمجھ گئے نا, ابھی تو اس نے اس کے معنی سمجھی نہیں ہے, صرف قرآن کا حافظ ہوا ہے. تو بس علماء یوں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی گمراہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, واقعی نہیں ہوگا. بس سمجھ گئے نا, وہ فضائل کی تعلیم کے اندر آپ حدیث پڑھتے ہیں جو حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جسم کو نہیں جلائیں گے جس جسم میں قرآن ہے, جو جسم میں قرآن آ گیا یعنی حافظ کے دل میں قرآن آ گیا, پھر وہ جسم اللہ پاک آگ کے اندر اس کو نہیں جلائے, حالانکہ اس نے تو سمجھا بھی نہیں ہے, صرف حافظ قرآن ہوا ہے. تو عجیب شاندار کتاب ہے, صرف پڑھیں گے بغیر سمجھے سمجھ کر بھی پڑھیں گے تب بھی ہمیں روشنی ملے گی, اور سمجھ کر پڑھیں گے تو دور نہ لانو کیا مزہ آئے گا, کیا لطف آئے گا کہ پوچھنے کی بات ہے. آج میں مطالعہ کر رہا تھا, آپ کو ایک بات سمجھاؤں, سمجھے کہ نہیں, تو میں نے وہ مطالعے کے اندر مجھے وہ بہت چیز بہت اچھی لگی, تو میں نے کھاتے ہوئے کھانے کے موقع پر میں نے کہا بچوں سنو آج میں نے بہت اچھی بات پڑھی, میں تم کو بتاؤ, تو کہا ہاں کہ ہاں بتاؤ, سمجھے کہ نہیں. میں نے کہا کہ دیکھو ہم روزانہ وضو کرتے ہیں نا, وضو تو وضو کے اندر ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, برابر ہے, برابر اچھی طریقے سے, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم, کلی کرتے ہیں, مدمدہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اپنا چہرہ دھوتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں ہم, اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں مرفقین سے, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم, سر کا مسح کرتے ہیں, پھر سر کے مسح کے ساتھ کان کا مسح بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پیر دھوتے ہیں. ہم تو کرتے چلے جاتے ہیں روزانہ نارمل وضو کیا اور چلو ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے ہم کو ملنے والا کیا ہے اور ان اعضاء کے دھونے کی حکمتیں کیا ہے, کیوں ان کو کیوں دھویا جاتا ہے روزانہ روزانہ, تو آپ کو حکمتیں بتاؤں. ہاں اب جب وضو کریں گے نا تو ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر کرنا مزہ آئے گا, وضو کرنے کا بھی, وضو کرنے کا بھی کیا آئے گا, مزہ آئے گا. آج پڑھیں گے قرآن کے علماء نے لکھا کہ انسان جب یہ ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ اس لیے ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ جنت کے دسترخوان پر بیٹھنے کے وہ قابل ہو جائے اور پھر کھانا شروع کریں. کھانا کھانے کے لیے ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا روزانہ, تو وہ پوری زندگی دھو اس طرح تاکہ دسترخوان کے کھانے کے یہ جنت کے دسترخوان سے کھانے کے یہ لائق اور قابل ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں, کلی کیوں کرتے ہیں, تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں, کیونکہ روزانہ کلی کریں گے, گاگل کریں گے, مسواک کریں گے, صفائی کیوں, اللہ سے بات کریں گے. اگر ہم گندے منہ سے بات کرنے جائیں گے تو بدبو آ رہی ہوگی تو ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا پسند کرے گا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یوں فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے, کیا کھائے, گارلک کھائے, جو شخص کیا کھائے, گارلک, تو گارلک کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے, کیونکہ اس کی بدبو سے مسلیوں کو تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف, بدبو آئے گی, ابھی تو صرف یہاں پڑا وہاں سے بدبو نکلے گی, سب گارلک کی بدبو بہت خطرناک بدبو ہوتی ہے. تو ہم پوری زندگی مزہ اور کلی کرتے ہیں تاکہ کیوں, یہ بدبو صاف ہو جائے اور پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہو. پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں, کیوں روزانہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں, یہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ جنت کی جو خوشبوئیں ہیں نا وہ ہم سونگھ سکیں, ہماری ناک صاف ہو جائے, کلین ہو جائے, ہماری ناک کبھی بلاک ہو جاتی ہے نا, تو میرے ناک اس لیے صاف ہو جائے کلین, تو جنت کی خوشبوئیں ہم سونگھ سکیں. پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں, کیوں چہرہ دھوتے ہیں, تاکہ ہم اللہ کے چہرے کو دیکھ سکیں, ہمارا قابل ہو جائے کہ ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں نہاتر, کہ اس لیے ہاتھ دھوتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کو یہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے, زیورات جیولرز پہنائے جائیں گے. کیا پہنائے جائیں گے؟ جیولرز. آپ دنیا کے اندر بھی کوئی جیولر پہننے والا ہو تو گندے ہاتھ پر پہنے گا کیا؟ برابر صاف سب کو پہنائیں گے. یہ تو خالی دنیا دنیا میں آپ نے نہیں پہروانا, آخرت میں تو بچوں پہروانا. آخرت کی بات تو بس آخرت کی بات ہے بھائی, دنیا میں ہمارے لیے یہ کیا کہتے ہیں ناجائز ہے, اور کہ چاندی کے برتن میں نہیں کھا سکتے اور سونے کے برتن میں نہیں کھا سکتے. وہاں تو سب کچھ چاندی اور سونے کا ہوگا, ہمارے محلات بھی چاندی اور موتیوں کے ہوں گے تو ان شاء اللہ. تو یہاں تک وہ زیورات پہنا جائیں گے, پھر سر کا مسا کریں گے. کیوں؟ تاکہ ہم کو تاج پہنایا جائے گا سر پر, تو تاج پہننے کے قابل ہو جائے ہمارا سر. اور پھر ہم کان کا مسا کرتے ہیں, کیوں؟ تاکہ اللہ کے کلام کو ہم سن سکیں. پیر دھوتے ہیں, کیوں؟ تاکہ جنت کی طرف چل سکیں. روزانہ کرتے ہیں. اب دیکھو آپ نے یہ معنی بھی سمجھ لیا, آپ پہلے وضو ایسے ہی کرتے تھے, آج اس کی حکمت بھی سمجھ میں آئی, کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے کروانے میں. سمجھیں گے, خوب دل لگے گا کہ یار آیا حکمت سے. سمجھ میں آیا نا بس. اگر کسی کو کسی کے سامنے کوئی اسپیشل چاکلیٹ لا کر رکھتے ہوئے, اور وہ مثلاً وہ چاکلیٹ صرف امریکہ میں ملتی ہو, سمجھو گے, اور میرے سامنے رکھ دے اور میں ایسے کھا رہا ہوں, تو سامنے والا کہے گا مول صاحب کھوا کھینچی کیا ہے, چاکلیٹ کھانی چاہیے کیا, امریکہ نہیں چاہیے کیا, آئے چاکلیٹ صرف امریکہ میں مرے. اوہ اچھا اچھا, تو بھائی بیجو ٹیسٹ انہوں بیجو بولی جائے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور بولے. کوئی اسپیشل چاکلیٹ آتی ہے وہاں کینیڈا سے آتی ہے, اس میں وہ کیا ہوتے ہیں وہ نٹس, تو اگر یہ کوئی لا کر دے ہم کو, تو جس کو پتا نہیں ہوگا وہ ایسے ہی کھاتے رہے گا, لیکن پتا ہونے کے بعد کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے, تو پھر انسان کا ٹیسٹ کیا ہو جاتا ہے, مزاج بدل جاتا ہے. تو یہ وضو ہے, سمجھ گئے نا بھائی کیا ہے. ایسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب میدان معاشر میں جمع ہوں گے نا, تو سب جمع ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ وہاں ہم کو کس طرح پہچانیں گے, امت محمدیہ کو کس طرح پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں امت محمدیہ کو ان کے وضو کے آثار سے پہچانوں, یہ اعضائے وضو ہے نا وہ چمکتے ہوئے ہو جائیں گے, چمک چمک شائع ہوں گے. تو وہ دوسرے جنہوں نے وضو نہیں کیا تھا ان کے تو وہ چمکیں گے نہیں, اور صرف ہمارے چمک رہے ہوں گے, تو آٹومیٹکلی ہم اسپاٹ آن ہو جائیں گے, اور ہم کو دیکھ لیا جائے گا او ہو یہ تو ہمارا بندہ ہے, یہ تو ہمارا بندہ ہے, یہ تو ہمارا بندہ ہے, یہ تو ہمارا بندہ ہے. سمجھ میں آئے نا بس, یہ ہے وضو کی فضیلت. تو ہم اگر اس طرح قرآن کریم کو سمجھیں گے, اللہ کے کلام کو سمجھیں گے, تو کتنا لطف آئے گا. اسی وجہ سے وہ عرب حضرات جب امام قرآن پڑھتا ہے اور عرب حضرات اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو آنکھوں سے پٹ 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 آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں, گرتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو کیا کہہ رہا ہے, اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے. ارے جو عربی نہیں سمجھتا, سمجھے گا, ہم جیسے انسان جو غیر عجمی ہے, اگر پڑھنے والا قرآن کریم کو سب سمجھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو بھی ہمیں اس کا لطف آتا ہے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب چھے نا برابر قرآن نو مانو ہمجی نے پڑھی رہا چھے, اتنے کبھی اوپر چڑھے نا کبھی نیچے چڑھے. یہ اوپر چڑھنا نیچے چڑھنا یہ سب اس قرآن کریم کی ادا ہے. یہ کیوں چڑھتا ہے کیوں اترتا ہے, جلال میں آتے ہیں تو زور سے پڑھتا ہے, کبھی جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ذرا خوشی میں پڑھتا ہے, دوزخ کا تذکرہ آتا ہے تو آواز بدل جاتی ہے. سمجھ میں آئے نا بس. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا. یہ روشنی کیا چیز ہے؟ یہ ہے روشنی, نہیں یہ روشنی نہیں, بلکہ روشنی سے مراد عزیز غالب اور قابل تعریف اللہ کے راستہ مراد ہے. یعنی یہاں سے نکال کر ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں گے. روشنی سے مراد کیا؟ اللہ کے راستے پر. چنانچہ کہتے ہیں بإذن ربهم, اللہ کے حکم سے کس کے راستے کی طرف؟ غالب اور قابل تعریف اس اللہ کے راستے کی طرف یہ قرآن لے کر آئے گا, جس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں. ویل للکافرین من عذاب شدید, اب اللہ پاک غصے میں آ گئے فوراً, اور بربادی ہے اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہم نے دنیا کے اندر بھیج دی اور اس کے باوجود یہ کافر اس سے انکار کرتا ہے, اس سے منہ پھیرائے ہوئے ہیں اور اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا, تو پھر اس کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت, بربادی ہی بربادی ہے, محرومی ہی اور محرومی ہے. مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے اسماعیل بھائی اور لوگوں, کیا لکھا ہے بتاؤ کو, کہ یہ وعید براہ راست تو کافروں کے لیے ہے, لیکن وہ مسلمان جو مسلمان ہو کر بھی نہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس وعید کا مستحق ہو جاتا ہے. ناٹ فلی, لیکن کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی اس وعید کا مستحق ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی. 100% نہیں, 50% تو صحیح ہے, 60% تو صحیح ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا, اچھا یہ کافر لوگ جو قرآن کریم سے منہ موڑتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ان کی خصوصیت کیا ہے, ان کی عادت کیا ہے, ان کے اندر کون سے وہ کرائیٹیریا ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں تین برائیاں بتائی ہیں اور تین صفات اور تین کرائیٹیریا بتائے ہیں, سمجھے گئے, کہ ان تین وجوہات کی وجہ سے یہ کافر قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں. کس کی طرف نہیں آتے؟ قرآن کی طرف آئیں گے. اللہ پاک ہم کو ان برائیوں سے بچائے. پہلی برائی, یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ, کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں, دنیاوی زندگی سے محبت کس کے مقابلے میں, بس ان کو دنیا چاہیے, دنیا سے پیار, دنیا سے محبت. تو دنیا سے جس انسان کو محبت ہو جاتی ہے وہ پھر وہ قرآن کریم سے ہراس کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ آپ کو دیکھیے, جس کو مال سے محبت ہو, جس کو دنیا سے محبت ہو, اس کے سامنے جب قرآن پڑھا, ارے او یار, سمجھے گی نہیں, ہوگا یار, سمجھے, یوں کر کے ٹھکرا دیتا ہے اور یوں کر کے سننا بھی نہیں چاہتا. برابر ہے, علماء کی بات, مفسرین کی بات, مفتیان کرام کی بات اور فقہاء کرام کی بات سننا بھی نہیں, دنیا پسند نہیں. تو دنیا کی محبت ہمارے دل میں داخل نہ ہونے پاوے. اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر نہ ہم حلال کو دیکھیں گے نہ حرام کو دیکھیں گے. وہی حلال نہ حرام دیکھنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, تم سود نہ لو. اب دنیا کی محبت اتنی غالب جو سود لے لیتے ہیں, سمجھے گئے. اللہ کو بلعزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, تم حلال کھاؤ. لیکن دنیا کی محبت اتنی غالب کہ ہمیں پیسے ہی چاہیے, تو کسی طریقے سے بھی پیسے دے, سمجھ گئے نا. اس لیے گویا دنیا کی محبت غالب آئی, ہم نے قرآن سے اعراض کر لیا. یاد رکھیے یہاں اور ایک بھی بات, کافر ہونے کے لیے اسلام کی اور قرآن کریم کی ساری باتوں کا انکار کرنا ضروری نہیں. قرآن کریم کی ایک بات کا بھی انکار کر دے دینے تو کافر ہو جاتا. مسلمان ہونے کے لیے تمہیں جو اسلام کے مثال کے طور پر سو پوائنٹس ہو, تو ہر پوائنٹس پر ایمان لانا اور اسلام لانا کیا ہے, ضروری ہے. لیکن کافر ہونے کے لیے ایک پوائنٹ بھی تم نے ڈینائی کر دیا, کیا کر دیا, انکار کر دیا. انکار کرنا الگ ہے اور عمل نہ ہونا یہ और कहीं इनकार की बात करो, इनकार कर दिया काफी। अल्लाह अब देखो ये बात समझ में आई हमको, तो अब हम बचेंगे कि नहीं बोलो। हाँ कभी कभी हमारी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से हम हलाल की बजाय हराम की तरफ दौड़ेंगे तो डर तो होगा ना, और फिर अल्लाह से माफी तो मांगेंगे ना बस। ये है कुरान, ये है अंधेरे से रोशनी की तरफ आने का मतलब, समझे क्या नहीं, अंधेरे से रोशनी की तरफ। दूसरी बुराई जिनकी बयान की, वह सुद्दून अन सबीलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, यानी खुद भी गुमराह और दूसरों को भी गुमराह, खुद भी गुमराह और दूसरों को भी क्या, हाँ खुद भी अनेक अमल नहीं करने के और दूसरों को भी कहने का छोड़ने यार, भाई पढ़े तू हो नमाज पढ़ा कर देते कहे तो था ना रहें जी। इसको कहते हुए सुद्दू नायन सबील, तो ये काफी रहती है, खुद भी गुमराह और पूरी दुनिया के मुतालिक की चाहते हैं कि उन तमाम को भी गुमराह कर दे। कुरान करीम की एक आयत के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला ने यही जिक्र किया है कि काफिरों की दिली मुराद और काफिरों की 100% तमन्ना ये होती है कि जिस तरह हमने कुफर किया है ये भी कुफर कर बैठे, और उस वक्त तक गोया वो लोग राजी नहीं होंगे जब तक कि हम और सारी इंसानियत उनकी तरह कुफर न कर बैठे। ये गोया काफिरों का मिजाज और काफिरों की मेंटालिटी, दो बुराई। और नंबर तीन वयबगूना इवजा, कुरान करीम के अंदर बस कीड़े तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं, टेढ़ापन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। इसके दो मतलब मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, एक मतलब तो ये है कि वो कुरान करीम को इस नजर से देखे कि कोई ऐसी बात मिल जावे जिसको हम पकड़कर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू करें और अल्लाह पर इश्काल और एतराज करना शुरू करें, समझे गए। मसलन अल्लाह सुबहान व तआला ने एक जगह फरमाया, या अय्युहन नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिउ ला इन्नल लज़ीना तद'ऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुल अमसालुकुम। अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा कि हम तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करते हैं, इस बात की मिसाल बयान करते हैं, लोगो एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो, बेशक वो लोग जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह को छोड़कर वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। क्या नहीं पैदा कर सकते, एक मक्खी वो बनाने से पैदा नहीं कर सकते। वाला विज तमा उलव, अगरचे वो सारे के सारे उसके बनाने के लिए जमा हो जाए तब भी वो बना, तो बस काफिरों ने इश्काल कर दिया कि तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा होकर मक्खी का जिक्र करता है, ऐतराज समझ पड़ेगी। इसको कहते हैं यफ़कुना है वजह, क्या कहते हैं इसको, टेढ़ा बन गया ना, तो लोग तो मास है ना, इतना बड़ा अल्लाह होकर इतना बड़ा खुदा होकर मक्खी, ये भी मक्खी तो कितनी खराब चीज के वास्ते ना। लेकिन तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह ला यस्तहि अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा, अल्लाह सुबहानहू व तआला को अगर मिसाल बयान करने की जरूरत पेश आए तो वो एक पिस्सू और एक मच्छर की मिसाल भी बयान कर सकता है, और उसके बयान करने में अल्लाह सुबहानहू व तआला को कोई शर्म महसूस नहीं होती और इसमें कोई बुराई भी नहीं। बात समझ में आए ना, इसको कहते हैं टेढ़ापन तलाश करना, इसमें कुछ न कुछ नुक्स ढूंढने की कोशिश करना, जैसा कि मुस्तशरिकीन की आदत है। मुस्तशरिकीन जानते हैं ना कौन, मुस्तशरिकीन उन लोगों को कहते हैं जो कुरान का बाकायदा रिसर्च करते हैं लेकिन नेगेटिव अंदाज से रिसर्च करते हैं, हमेशा इस अंदाज से उसमें रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कोई कमी और कुछ नुक्स हमें मिल जाए, कोई लूप होल्स मिल जाए, कोई कमी और नुकसान हमें मिल जाए, और फिर वो उसको लेकर एतराज करते रहते हैं, ये एतराज, ये एतराज, ये एतराज, ये एतराज। एक मतलब वह गुना एवजा का ये है। दूसरा मतलब ये है कि बार मरतबा होता ये है कि हमारे जहन में एक खाका आता है, एक तसव्वुर आता है, और कोई किसी चीज को हम समझते हैं कि ये जायज हो जाना चाहिए, कोई हम अमल कर रहे हैं तो वो जायज होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं, उस अमल के जायज होने की क्या है, कोई दलील नहीं। تو پھر اب اس عمل کے جائز ہونے کی قرآن کریم سے کہیں دلیل ڈھونڈے رہتے ہیں، کچھ مل جائے کچھ مل جائے کچھ مل جائے، اور پھر اس کو لے کر، اس لفظ کو لے کر کسی طریقے سے توڑ مروڑ کر اپنے مطلب کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آئے نا بات؟ توڑ مروڑ کر اس قرآن کریم کی آیت کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ فرقہ باطلہ والے کرتے ہیں. سمجھ گئے نا بات؟ شیعہ لوگ کرتے ہیں. کل مولانا عبد الرحیم صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ فلانی آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں، فلانی آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں، اپنے مطلب کے مطابق، اپنے مقصد کے مطابق. تو یہ وہ پورا، تو یہ تین باتیں دوستو ان کافروں کے اندر پائی جاتی ہے. اگر اس کے آثار اور یہ باتیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جائیں گی تو جو وعید ان کے لیے اللہ نے سنائی ہے اس کے یہ مسلمان لوگ بھی مستحق ہو جائیں گے. گو 100% نہیں لیکن کم از کم 50%, 60%, 70% اس کے مستحق. چنانچہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کافروں کے متعلق کہتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی ہے. تو ہے بہت، تو جو لوگ دنیا کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، ایک اور دوسرا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دو اور تیسرا اس میں کجی اور ٹیڑھا پن نقص تلاش کرتے رہتے ہیں، تین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بئر والسلامة من كل عيب. لا تزالنا ذما إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد ونق ذنوبنا من الخطايا والدنس، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.